السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں. سورہ انفال کی آیت نمبر 29 سے مطالعہ آگے بڑھ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، اللہ تمہیں حق و باطل کی تمیز کے لیے قوت عطا کر دے گا. فرقان کسے کہتے ہیں؟ حق اور باطل میں تمیز کر دینے والی شے کو. قرآن پاک کو بھی فرقان کہا گیا ہے، بدر کے دن کو بھی فرقان کہا گیا ہے. ایک ظاہر کا فرقان ہے یہ قرآن پاک، یہ بدر کا دن. ایک باطن کا فرقان ہے، وہ تمہیں اللہ باطن کی بصیرت عطا کرے گا اور حق اور باطن میں تم فرق کرنے کے قابل ہو جاؤ گے، مگر شرط کیا ہے؟ تم تقوی اختیار کرو. یہ جو گناہ ہے نا، یہ روح کو آلودہ کر دیتا ہے بھائی. جب روح آلودہ ہو جائے گی تو اس حق کی سمجھ نہیں آتی بندے کو. تو تم تقوی اختیار کرو گے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، اللہ تمہیں فرقان عطا کر دے گا، تم صحیح اور غلط، حق اور باطل میں فرق کرنے کے قابل، تمیز کرنے کے قابل ہو جاؤ گے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا. یہ یکفر میں پوشیدہ کر دینے کا معنی بھی، اور بھی ترجمہ کیا جاتا ہے مٹا دے گا، اور پوشیدہ رکھنے کا مطلب پوشیدگی کے اندر ہی اللہ تعالیٰ صاف کر دے گا، معاف کر دے گا. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ اللہ تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. پوشیدہ رکھ کر صاف کر دے گا، بخش دے گا، تم پاک صاف ہو جاؤ گے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، اور یاد کیجئے اے نبی علیہ السلام، جب آپ کے خلاف یہ کفار چالیں چل رہے تھے تاکہ آپ کو قید کر دیں، یا آپ کو قتل یعنی شہید کر دیں، یا آپ کو جلا وطن کر دیں، معاذ اللہ. یہ قریش کی پارلیمنٹ ہی دار الندوہ، وہاں بھی ڈسکشن ہوتا تھا کس طرح معاذ اللہ ان سے جان چھوڑائی جائے، کس طرح معاذ اللہ کس طرح ان کو ختم کیا جائے، کیا کیا جائے. یہ دعوت تو پھیلتی چلی جا رہی، تو کوئی کہتا قید کر دو، کوئی کہتا ہے شہید کر دو معاذ اللہ، کوئی کہتا ہے جلا وطن. یہ جو ان سے منصوبے تھے ناپاک، ان کا ذکر اللہ نے فرمایا. ارشاد ہوا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہ چالے چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیر فرما رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے. اور ہجرت کی رات آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ان کا ناپاک منصوبہ تھا کہ سارے مل کے یک بارگی نبی علیہ السلام پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیں، مگر نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا، اور اللہ کی توفیق سے نبی علیہ السلام اپنے گھر سے تشریف لے گئے. پھر ہجرت کا معاملہ پیش آیا، یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کہ یہ چالے چل رہے تھے اور اللہ تدبیر فرما رہا تھا. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، تو کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سن لیا، معاذ اللہ، لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام کہہ لیں گے. یہ بھڑکیاں مارتے تھے، ہمت تو تھی نہیں کہ قرآن کی سورت جیسی کسی ایک سورت کو پیش کر دیں، مگر ممکن نہیں تھا. یہ بھڑکیاں تھیں کہ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام کہہ لیں. ان ہادہ اللہ اساطیر الاولین، یہ تو صرف پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، معاذ اللہ، قرآن پاک کے بارے میں ان کی بد کلامیاں. ویسے آج کے دور میں بھی بعض وہ لوگ کے جو مسیحیت کے ماننے والے اور دیگر مذاہب کے ماننے والے، وہ بھی بھڑکیاں مارتے ہیں، یہ قرآن پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. پھر قرآن حکیم کے روزانہ نئے نئے اعجاز کے پہلو سامنے آتے اور پھر وہ چپ ہو جاتے ہیں. ہر دن قرآن پاک کی عظمتوں کے نظارے سامنے بہرحال آ رہے ہیں. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اور یاد کرو جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن ہی تیری طرف سے حق ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لیا. جیسے ابو جہل نے بھی دعا مانگی تھی نا، اے اللہ فیصلہ کر دے، ایسے ایک شخص تھا نظر بن حارث، مشرکین کا سردار تھا، پبلک میں آ کے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. اور یہ کیا تھا؟ اپنی پبلک کو اپنے ساتھ ملائے رکھنا اور ان کا اعتماد حاصل کرنا. اچھا اے اللہ اگر یہاں کے قرآن تم پر آسمان سے پتھر برسا دے, یہ ہم پر کوئی عذاب لا کے دکھا دے دردناک, اگر ایسا ہے تو اللہ عذاب نازل کر دے, پتھر برسا دے, یہ پبلک میں آ کر کہہ رہے ہیں. تو بھائی عذاب تو اپنے وقت پر آئے گا, اور اگر ابھی نہیں آتا وہ نظر آئے گا تو کیا کہے گا, دیکھا ہم تو ٹھیک ہے نا بھائی, ہم تو صحیح ہے, دیکھو آگے نہیں دے رہا عذاب. یہ تھا اپنی پبلک پر روپ جمانا اور اپنی پبلک کو اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کرنا, بھڑکی ہماری. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اس کا, وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم, اور اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں. ایک بات, وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون, اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے جبکہ وہ استغفار کرتے ہوں. دو باتیں, آپ ان میں موجود ہیں اللہ عذاب نہیں دے گا, ایک مراد یہ لی گئی اللہ نے چاہا کہ حرم کی حرمت پامال نہ ہو, تو جب تک حضور مکہ مکرمہ میں رہے ادھر ایسا معاملہ نہیں ہوا. ہاں حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو بدر کا میدان سجا نا, ان کو نکالا گیا مکے سے اب بدر میں قتل کروایا اللہ تعالیٰ نے. ایک حکمت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ مکہ مکرمہ کی حرمت جو ہے وہ پامال نہ ہو, تو آپ موجود ہیں ابھی تو اللہ عذاب نہیں دے گا. آگے پھر اللہ کا عذاب تو آیا, بدر میں پہلی قسط ہے جو کہ 70 مشرق قتل ہوئے. ایک بات, دوسری بات, وما كان الله معذبا وهم يستغفرون, اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے جبکہ وہ استغفار کرتے ہوں. مشرکین تھے لیکن اللہ کا تو مانتے تھے نا, اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے, کعبے کا طواف بھی کرتے تھے, حج بھی کرتے تھے, عمرہ بھی کرتے تھے, مگر بگاڑ والی رسومات اور باتیں انہوں نے شامل کر دی تھی. تو بہرحال جب یہ کعبے کا طواف کرتے تو اللہ سے دعا بھی کرتے تھے, تو کہتے تھے اللہم اغفر غفرانک غفرانک غفرانک, اللہ تیری بخشش مانگتے ہیں, اللہ تیری بخشش مانگتے ہیں, اللہ تیری بخشش مانگتے ہیں. تو ان کی زبان پر استغفار کے بھی یہ الفاظ تھے, تمام تر شرک کے باوجود یہ بھی کہتے تھے. تو اللہ فرما رہے ہیں وما كان الله معذبهم يستغفرون, اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے جبکہ وہ استغفار کرتے ہوں. اگلی آیت آئے گی اور اللہ بتا رہے عذاب کیوں نہ دیا جائے ان کو, مستحق تو ہیں. ابھی یہ دو وجوہات ہیں کہ عذاب نہیں مل رہا, لیکن آگے ملے گا وہ, جیسے کہ بدر کا اشارہ آ گیا. اب ایک ضمنی بات ہمارے لیے بڑی اہم, حضور دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک میں تمہارے درمیان رہوں گا امن کا معاملہ ہے, جب میں چلا جاؤں گا میں تمہیں استغفار دے کر جاؤں گا. یہ استغفار تمہارے لیے امن کا باعث بنے گی, اللہ کی بخشش کا سوال کرنا. پھر بعد میں تفصیلات آئیں گی اور پہلے بھی آئیں, آئندہ زیادہ آئیں گی, کہ اللہ کی بخشش آتے ہو تو توبہ تو کرو سچی, گناہوں سے تو اپنے آپ کو بچاؤ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف تو آؤ, اور استغفار کے لیے بھی ہاتھ بلند کرو, ربنا ظلمنا انفسنا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. مگر مستحق تو بناؤ, وہ باتیں آگے آئیں گے. مگر حضور فرما گئے صلی اللہ علیہ وسلم میں چلا جاؤں گا تو استغفار کی امان تمہارے لیے چھوڑ جاؤں گا, یہ جامع ترمذی میں رسول اللہ علیہ السلام کی روایت بھی ہے. اب اللہ بتا رہے عذاب تو ان مشرکین کو ملنا ہے, کیوں؟ فرمایا کہ وما لهم الا يعذبهم الله, اور ان کے لیے کیا وجہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے, وہم یصدون علی المسجد الحرام, جبکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں, وما کانوا اولیاء, اور وہ اس کے متولی ہونے کے حقدار نہیں. یہ تو اپنے آپ کو مستحق عذاب بنا چکے ہیں شرک کر کے, اللہ کے گھر میں 360 بتوں کی گندگی انہوں نے رکھی ہے, یہ مستحق تو ہیں اللہ کے عذاب کے. بس بات وہی ہے کہ حرمت مکہ اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے, اور باہر نکلوا کر ان کی پٹائی کروائی اللہ تعالیٰ نے. فرمایا وَهُمْ يَصُدُّونَ عَلِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ, جبکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں اور وہ اس کے متولی ہونے کے حقدار نہیں ہیں. ان اولیاءہ الا المتقون, اس کے متولی ہونے کے حقدار تو صرف متقین ہیں, اللہ کا خوف رکھنے والے. ولکن اکثرهم لا يعلمون, لیکن ان میں سے اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. تو اصل میں کس کا حق ہے؟ تقوی والوں کا. اب یہ سنایا جا رہا ہے مسلمانوں کو بھی, ابھی مکہ مکرمہ میں کون ہے؟ مشرکین. مسلمان تو ہجرت کر کے آ گئے, ابھی کعبے کا انتظام کس سے سنبھالا ہوا ہے؟ مشرکوں نے. تو یہ ان کا حق تو نہیں ہے, ان سے کعبے کو چھڑانا ہے, اور کعبے کو چھڑانے کا مطلب کیا ہے؟ ان سے جنگ کرنا پڑے گی, تو آگے قتال کے لیے تیار کروایا جا رہا ہے. بدر تو 2 ہجری میں ہوا, فتح مکہ 8 ہجری میں, اس کا ذکر اگلی سورت میں سورت توبہ میں آئے گا, ذہن میں رکھیے گا. تو یہ مسلمانوں کا بھی ذہن بنایا جا رہا ہے, ان سے قبضہ لینا ہے تم نے واپس, اللہ کے گھر کو پاک کرنا ہے, اور اس کے لیے جنگ بھی کرنا پڑے تو جنگ بھی کی جائے گی, کیونکہ فتح مکہ کے موقع پر باقاعدہ جنگ کی نوبت پیش نہیں آئی. اگین اللہ نے مکہ مکرمہ کی حرمت کو برقرار رکھا, اور حضور گئے 10,000 کا لشکر لے کر, مگر بغیر جنگ مکہ مکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرما دیا. ولكن اکثرهم لا يعلمون, لیکن ان میں سے اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا, اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز صرف یہی ہوتی تھی کہ بس سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون, تو چکو عذاب کا مزہ اس کفر کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے. کیا رہے گی نماز کی کیفیت, بگاڑ ہی بگاڑ. ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات چلی آ رہی تھی, بگاڑ ہی بگاڑ. حج کے مناسک میں بگاڑ ہی بگاڑ, عمرے کے مناسک میں بگاڑ ہی بگاڑ, نماز میں بھی بگاڑ ہی بگاڑ. نماز کو بھی کھلواڑ کھیل تماشا بنا دیا, دین کو کھلواڑ کھیل تماشا بنا دیا. دین کیا رہ گیا؟ سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا. یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ مشکین مکہ کا. آج مزاروں پر کیا ہوتا ہے؟ بعض مرتبہ بزرگوں کا عرس منایا جاتا ہے, اس کے موقع پر کیا کچھ نہیں ہوتا. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کیسے کیسے ہو گئے, کانسرٹس اور ان میں کچھ تھوڑا ہی فرق رہ گیا. اور اس کی مخالفت تمام مکاتب فکر کے علماء کرتے ہیں کہ بےدبی اور گستاخی. قوالیوں کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے, رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے, مقدس مہینے میں کھلواڑ کھیل تماشے ہلے گلے. اور جی جناب رمضان ٹرانسمیشن, انا للہ و انا الیہ راجعون, کھیل تماشا کھلواڑ ہلا گلا, یہ مشرکین کی نماز کی کیفیت رہ گئی تھی, تالیاں سیٹیاں. ہمارے یہاں بھی دین کے نام پر بدعات میں ہیں ان میں بہت سی, خرافات ہیں ان میں بہت سی, نافرمانی کی باتیں بہت سی. اب کسی مکتب فکر میں اس کی کوئی رعایت یعنی اس کی کوئی گنجائش کی بات کوئی نہیں کرتا. یہ سب غلط ہو رہا ہے, کھیل تماشے ناچ گانے اور رنگ دیا جا رہا ہے مذہب کا اس کو. استغفر اللہ, یہ مشرکین کا طرز عمل تھا کہ سیٹیاں تالیاں پیٹنا جو ہے وہ سیٹیاں بجانا تالیاں پیٹنا ان کی نماز بن گئی تھی. معاذ اللہ, فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, تو چکو عذاب کا مزہ اس کفر کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے. ان الذین کفروا ینفقون اموالہم لیصدوا عن سبیل اللہ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکیں. فسینفقونہا, تو ان قریب مزید اسے یہ خرچ کریں گے. ثم تکون علیم حسرتن, پھر یہ مال ان کے لیے حسرت بنے گا. ثم یغلبون, پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے. کیا ہوا تھا؟ تجارتی مال اس سے جو نفع ہوگا مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے. بدر میں شکست ہو گئی تو تجارتی قافلہ بچ گیا تھا نا, بچ گیا تھا نا, ابو سفیان والا کا, اس کا سارا مال جمع ہوگا اور مسلمانوں سے انتقام لینے میں استعمال کیا جائے گا. اللہ فرما رہے اور خرچ کرو گے اور تمہارے لیے حسرت کا باعث بنے گا, پھر تم مغلوب کر دیے جاؤ گے. والذین کفروا الى جہنم یحشرون, اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے, ناپاک کو پاک سے جدا کر دے. ایمان والے الگ ہو جائیں, کفار الگ ہو جائیں, حق والے الگ باطل والے الگ. ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض, اور سب ناپاکوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ دے. فیرکمہ جمیعا, پھر ان کو باہم ملا کر ڈھیر کر دے. فیجعلہ فی جہنم, پھر اس ڈھیر کو جہنم کی آگ میں ڈال دے. اولئک هم الخاسرون, یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. دنیا میں سب ایک ہی جگہ ہیں, کل الگ کر دے گا اللہ تعالیٰ, گروہ الگ الگ ہو جائیں گے, یہ جنت والے اور یہ جہنم والے. یہ سارا ناپاک, یہ سارا کفر شرک کرنے والوں کا پورا گروہ, ان سب کو جمع کر کے ڈھیر بنا کر اللہ جہنم کے حوالے کرے گا. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف, آپ فرما دیجئے اے نبی علیہ السلام ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا, اگر وہ باز آ جائیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا جو ان سے سرزد ہو چکا. معاف کر دے گا اللہ, مراد توبہ کر لو, اللہ معاف کر دے گا پچھلے گناہوں کو. لیکن وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ, اور اگر وہ پچھلے کرتوت دہرائیں تو یقیناً پہلے نافرمان لوگوں کے ساتھ ہمارا طریقہ ان کے سامنے گزر چکا ہے. تم ڈٹو گے کفر پر, تم اڑو گے مخالفت کرنے پر, تو یاد رکھو پچھلوں کا انجام دیکھ لو. سورہ آراف پڑھ چکے نا, پچھلوں کا انجام دیکھ کر عبرت پکڑ لو. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃن, اور مسلمانوں کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. ویکون الدین کلہ للہ, اور دین پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے. یہ قتال کا مقصد. ایسی ہی بات البقرہ آیت 193 میں ہم پڑھ چکے, ایسی ایک بات البقرہ آیت 193 میں آ چکی. قتال محض برائے قتال نہیں, جنگ برائے محض جنگ نہیں ہے, مقاصد ہیں. مظلوموں کی دادرسی کے لیے بھی جنگ, ظلم کے خاتمے کے لیے بھی جنگ, عدل کے نفاذ کے لیے بھی جنگ اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے بھی جنگ. فتنہ وہ حالات کہ جہاں اللہ کی کامل بندگی ممکن نہ ہو, کوئی اپنے قانون کی بات کرتا ہے, اپنی اطاعت کی بات کرتا ہے, اپنے عزم کی بات کرتا ہے, اپنے سسٹمز کی بات کرتا ہے اللہ کے مقابلے میں. یہ فتنہ ہے جہاں اللہ کی کامل بندگی ممکن نہ ہو. ایسے حالات کے خاتمے کے لیے ہمارے دین نے جنگ کا حکم دیا, وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, اور تاکہ دین نظام زندگی کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. اسلام دین ہے نا, تو سارے نظام کے لیے ہے, زندگی کے تمام گوشوں کے لیے ہے. اور ان الحکم الا للہ, ہم نے پڑھا ہے سورہ نام کی آیت نمبر 57 میں, حکم کا اختیار تو فقط اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے. یہ ہے قتال کا ایک بڑا مقصد. آج لوگ دنیا میں جنگ کر رہے ہیں اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے, مملکتوں کو فتح کرنے کے لیے, وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے, انسانیت پر ظلم کرنے کے لیے. ان ظالموں اور جابروں نے یو این او کو کنیز بنا کر رکھا, پھینک دیا ایک طرف. جنیوا کے سارے معاہدے پھینک دیے ایک طرف. بدماش, گنڈے, جو الفاظ آپ استعمال کر لیں, یہ ٹرمپ اینڈ کمپنی کیا ہے, آج کے بدماش ہیں یہ گنڈے. ان ظالموں نے وینزویلا کے اندر رجیم چینج کی, اب ایران کے اندر رجیم چینج کرنے کی باتیں, اور ڈنکے کی چوٹ پر حملے کر رہے ہیں. ان سے بڑا کوئی دہشت گرد نہیں, ان سے بڑا کوئی ظالم نہیں. اگر یہ ظالم, یہ درندے اگر دنیا میں ظلم کرنے کے لیے جنگیں مسلط کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کو روکنے کے لیے, ان درندوں کو روکنے کے لیے, اس ظلم کو روکنے کے لیے, مظلوموں کی داد رسی کرنے کے لیے, اور ان ظالموں کے نظام کے خاتمے کے بعد اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے قتال کا حکم دیا ہے. ہم معذرت خانہ رویہ اختیار کرتے ہیں, استغفر اللہ, دنگے کی چوٹ پر بات ہونی چاہیے ان سے, لیکن ایمانی غیرت نہیں ہے نا, تو بچھے جاتے لیٹے جاتے ہیں, بچھے گئے اور لیٹے چلے گئے, اور لیٹ ہی گئے, دفن ہو رہے ہیں آج, اس سے کہ وہ ایمانی غیرت تو ہے. یہ قتال کا بڑا مقصد. وقاتلوم حتی لا تکون فتنہ, اور مسلمان کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. ویکون الدین کلہ للہ, اور دین پورا کا پورا اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہو جائے, یعنی نظام زندگی. فان انتہوا فان اللہ بما یعملون بصیر, پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں. وان تولوا, اور اگر یہ منہ موڑ لیں, فاعلموا ان اللہ مولاکم, تو جان لو بے شک اللہ ہی تمہارا مولا ہے, تمہارا کارساز ہے. نعم المولا ونعم النصیر, وہ کیا ہی بہترین کارساز اور کیا ہی بہترین مددگار ہے. یہ ظالم نہیں مانتے, یہ کافر نہیں مانتے, یہ حق کو رد کرتے ہیں, یہ شرک پر اڑے رہتے ہیں. کوئی پرواہ نہ کرو ان کی, تمہاری پشپنائی پر کون ہے؟ اللہ. تم اس کے ساتھ سنسیئر ہو, تم اس کے ساتھ کمیٹڈ ہو, تم اس کے ساتھ مخلص ہو. فنعم المولا ونعم النصیر, وہ کیا ہی بہترین کارساز اور کیا ہی بہترین مددگار ہے. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اس کے بعد دسویں پارے کا آغاز ہے الحمدللہ, اور اب مال غنیمت کی تقسیم کا بتایا جا رہا ہے. پہلے کیا کہا تھا, سب کس کا ہے؟ اللہ اور رسول کا علیہ السلام. مخلص ہو جاؤ, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, شہادت مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, مخلص ہو جاؤ, ڈیڈیکیٹڈ جاؤ اللہ کے لیے, اور کوئی تمنا تمہارے دلوں میں نہ ہو. ہاں, ضمنی بات آ گیا, اب ہم بتا دیں تمہیں کیسے تقسیم ہوگا. اب مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں حکم فرمایا. وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُ مِن شَيْءٍ, اور جان لو کہ تم جو کوئی چیز غنیمت میں حاصل کرو, فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ذِي الْقُرْبَى, تو اس کا پانچواں حصہ بے شک اللہ کے لیے ہے, اور رسول علیہ السلام کے لیے ہے, اور رسول علیہ السلام کے رشتے داروں کے لیے. پانچویں حصے سے مراد 1/5, ٹھیک ہے. وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ, اور یتیموں اور مسکینوں. وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ, اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے. یہ ہوا 1/5. اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کا ہوگا, مراد کیا ہے؟ یہ بیت المال میں جائے گا, یہ یتیموں پر مسکینوں پر محتاجوں پر خرچ ہوگا, اور اسی میں سے ایک حصہ رسول اللہ کے رشتہ داروں کے لیے. کیوں؟ رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کے لیے صدقے کو ممنوع قرار دے دیا تھا. زکات صدقہ ممنوع ہے آل محمد, یعنی حضور کی اولاد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں اولاد کا ترجمہ میں نے کیا, ذہن میں رکھ لیجئے گا. تو حضور نے اپنے گھر والوں کے لیے صدقے کو ممنوع کر دیا, تو ایک حصہ حضور کے رشتہ داروں کے لیے. رشتہ داروں سے یہاں پر مراد امت کا اتفاق ہے, حضور کے رشتہ دار صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 1/5 ہو گیا. بیت المال حضور کے رشتہ داروں کو بھی وہاں سے ملے گا, اور یتیموں مسکینوں اور مسافروں کو. 4/5 کہاں جائے گا؟ وہ جو مجاہدین لڑنے کو گئے ان میں 4/5 ڈسٹریبیوٹ ہوگا. اس میں بھی تقسیم ہے, یعنی جس کی اپنی سواری اس کو نسبتاً زیادہ خرچہ زیادہ ہوگا, اور جس کی سواری نے اس کو کم ہوگا. پھر اس میں فقہی تفصیلات زیادہ ہیں, وہ آپ تفاصیل میں دیکھیے گا. 1/5 بیت المال اور 4/5 وہ مجاہدین میں تقسیم ہوگا. فرمایا ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان, اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے محبوب بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلے کے دن نازل فرمائی جس دن دو لشکر مد مقابل ہوئے, اللہ پر ایمان ہوگا تو اللہ کے احکامات پر بھی عمل کرو گے اور تقسیم بھی مالی غنیمت کی شریعت کے حکم کے مطابق ہوگی. کیا نازل ہوا؟ اللہ کی مدد نصرت نازل ہوئی. یوم الفرقان, یہ بدر کے دن کو کہا گیا حق اور باطل میں فرق کر دینے والا دن. یوم التقى الجمعان, جس دن دو لشکر مد مقابل ہوئے. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ ہر شے پر پوری طرح قادر ہے. اب کچھ تفصیلات بدر کے مارکے کی آ رہی ہیں. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا, یاد کرو مسلمانوں جو تم وادی بدر کے قریبی کنارے پر تھے. مسلمان مدینہ شریف سے گئے نا, تو بدر مدینہ شریف سے قریب ہے ایز کمپیئر ٹو مکہ مکرمہ, تو بدر مدینہ شریف سے قریب ہے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا, یاد کرو جو تم وادی بدر کے قریبی کنارے پر تھے. وہم بالعدوۃ القصوى, اور وہ لشکر کفار کے لوگ وادی کے دور والے کنارے پر تھے, وہ مکہ مکرمہ کی طرف سے آئے تھے. ورکبوا اسفل منکم, اور تجارتی قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا. نیچے سے مراد ساحل ہے قریب میں, وہ ساحل پر سے تو قافلہ جا رہا ہے تجارتی, وہ تو گیا. سامنے کون آ گیا؟ 1000 کا لشکر, نگاہوں کے سامنے سے چلا گیا وہ, اور اب مقابلہ ہوگا 313 کا 1000 سے. ورکبوا اسفل منکم, اور تجارتی قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد, اور اگر تم آپس میں قتال کے لیے وقت طے کرتے تو ضرور وقت مقرر میں اختلاف کرتے. تم اگر خود طے کرنے بیٹھتے کبھی نہ ہوتا, تو پھر کس نے کیا؟ ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا, لیکن قتال اس لیے ہوا تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہو کر رہنا تھا. یہ اللہ نے کروایا ہے, یہ اللہ نے کروایا ہے. تم خود کبھی آپس میں طے کرتے کبھی نہ ہوتا, اللہ نے کروا ڈالا. کیوں؟ لیہلک من ہلک عن بینہ, تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو واضح دلیل دیکھنے کے بعد. ویحیی من حی عن بینہ, اور جسے زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہے واضح دلیل دیکھنے کے بعد. جو زندہ جو مرے تو وہ بھی اس دلیل پر مرے, اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل دیکھنے کے بعد زندہ رہے. کیا مطلب؟ جو مرے اس کو پتا چلے گا کفر پہ گیا ہے تو غلط گیا ہے, وہ فوراً عذاب ملے گا اس کو, اور جو حق پر گیا ہے وہ اطمینان کے ساتھ جائے کہ میں کامیاب ہو گیا. دلیل پر مرے اور دلیل پر زندہ رہے. فرقان آ گئی تمہارے سامنے, ہو از ہو, کلیئر ہے کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. لیہلک من ہلک عن بینہ, تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو واضح دلیل دیکھنے کے بعد. ویحیی من حی عن بینہ, اور جسے زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہے واضح دلیل دیکھنے کے بعد. وان اللہ لسمیع علیم, اور یقیناً اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. اب بدر میں جو دو لشکر ہیں ان لشکروں کی کیفیات کو بتایا جا رہا ہے, نمبرز کے اعتبار سے بھی کیا تھا اور کیا دکھایا گیا. سبحان اللہ. اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا, یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے اے نبی علیہ السلام آپ کو آپ کے خواب میں وہ کافر تعداد میں کم کر کے دکھائے. کافر تعداد میں تو زیادہ ہے نا, مسلمان کتنے؟ 313, کافر کتنے؟ 1000. لیکن آپ کے خواب میں کافروں کو کم کر کے دکھایا اور حضور نے صحابہ کو بتایا تاکہ ان کی ہمت بڑھے مقابلہ کرنے کی. ولو اراکم کثیرن, اور اگر وہ تمہیں انہیں زیادہ دکھاتا, لفشلتم, تو مسلمانوں تم ضرور ہمت ہار جاتے. ولتنازعتم فی الامر, اور قتال کے معاملے میں باہم جھگڑتے. ولکن اللہ سلم, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں بچا لیا اور اللہ نے تمہیں ہمت عطا فرمائی. تو حضور نے بتایا تو بہت تھوڑے سے. سبحان اللہ. انہ علیم بذات الصدور, بے شک وہ سینوں کے رازوں کو بھی خوب جاننے والا ہے. وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا, اور یاد کرو جب اللہ تمہیں ان کافروں کو دکھا رہا تھا جب تم مد مقابل ہوئے, انہیں تمہاری آنکھوں میں کم کر کے دکھایا. پہلے حضور کو خواب میں دکھایا, حضور نے صحابہ کو بتایا, صحابہ کی ہمت بڑھی, اور جب میدان سجا تو اللہ نے صحابہ کو بھی کفار کم دکھائے اور ان کی ہمت بڑھی, انہوں نے آگے بڑھ بڑھ کر کافروں کو قتل کیا. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ, اور تمہیں ان کی آنکھوں میں کم کر کے دکھایا. سبحان اللہ, تمہیں ان کی آنکھوں میں کم کر کے دکھایا, مراد ویسے بھی کم تھے, تاکہ وہ بھی آئیں اور لڑنے کو تیار رہیں. آگے فرمایا لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا, تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہو کر رہنا تھا, دونوں لڑنے کو تیار ہو جائیں. ہاں نوٹ کیجئے گا, سورہ آل عمران آیت نمبر 13, آل عمران آیت نمبر 13 میں ہے، پھر بعد میں اللہ نے مسلمانوں کو کافروں کو زیادہ دکھایا اور ان میں روب پیدا ہو گیا، پہلے تو جتنے تھے اتنے ہی کمی دکھایا تاکہ تیار ہوں، پھر اللہ نے کافروں کو، مسلمانوں کی تعداد کافروں کو زیادہ دکھائی، اب لڑتے ہوئے زیادہ دیکھیں گے تو روب پیدا ہوگا، بزدلی پیدا ہوگی اور کٹیں گے اور مریں گے۔ یہ آل عمران کی آیت نمبر 13 میں ذکر ہم نے پڑھا۔ یہ سب کیوں ہے؟ لیقضی اللہ امرن کان مفعولا، تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہو کر رہنا تھا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اب کچھ ہدایات آ رہی ہیں قتال کے بارے میں، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا پہلا باقاعدہ مارکا ہے، تو آئندہ اور مارکے سجیں گے اور بیٹلز آئیں گی، ان کے حوالے سے قتال فی سبیل اللہ کے تعلق سے مستقل مزید ہدایات عطا ہو رہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو جب تمہارا کسی لشکر سے مقابلہ ہو جائے، فثبتوا تو تم ثابت قدم رہو، وذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ ثابت قدمی دکھاؤ، ڈٹے رہو، اس میں صبر بھی آئے گا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اسباب سامان کی تیاری بجا، نگاہ کس کی طرف ہو؟ مسبب الاسباب کی طرف، یہ اہم ترین بات ہے۔ تو میدان جنگ کے حوالے سے بھی ثابت قدم رہو، وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا سکو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں مت جھگڑو، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی مراد تمہارا روب ختم ہو جائے گا کفار پر سے۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑنا مت۔ ایک اور پہلو کیا ہے؟ ایک امیر تمہارا ہو تو امیر کی اطاعت کرنا۔ کہاں امیر کی اطاعت میں خطا ہو گئی تھی تو نقصان ہوا تھا؟ احد میں، وہ بدر کے بعد ہے 3 ہجری میں، پہلے سے ہدایتیں آ رہی ہیں، خطا ہوئی ہے بہرحال وہاں پر۔ تو ہدایت کیا ہے؟ آپس میں جھگڑنا مت، نظم کو فالو کرنا، تمہارا امیر اس کی سم و اطاعت کے حکم کے تقاض، اس کے جو تقاضے ہیں سم و اطاعت کے پورے کرنا، اپنے امیر کی بات کو ماننا، اور ورنہ کیا ہوگا؟ فتفشلو، ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم واصبروا، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب ختم ہو جائے گا، اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور محض لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے، ويصدون عن سبيل الله، اور وہ اللہ کے راستے روکتے تھے، والله بما يعملون محيط، اور جو اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ مشرکین کے لشکر کا ذکر ہے۔ نمبر ایک، اکڑتے ہوئے آئے ہیں، شراب پیتے ہوئے، رقص سرور کی محفل سجاتے ہوئے، اڑا دیں گے مسلمانوں کو، ختم کر دیں گے، معاذ اللہ۔ نمبر دو، محض لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے، سرداروں کا جبر تھا، نیچے والے بہرحال کوئی ان کے سچے معنی میں فالوورز نہیں تھے، مگر سرداروں کا جبر تو پتا ہے نا، وڈیروں کا، جاگیرداروں کا، ہمارے جیسے آج کل ہے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کا جبر ہے نا، پتا ہے سب کو، بھائی کیا کرے، مجبور ہے بندہ، پھر سب کو پتا ہے، یہ ادھر بھی تھا۔ تو کیا ہے؟ بہت بڑی تعداد وہ دل سے نہیں آئی تھی، ان سرداروں کے جبر کی وجہ سے آئی تھی دکھانے کے لیے، اور یہ ظالم کیا کرنے آئے تھے؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ تو تم یہ حرکتیں مسلمانوں نہ کرنا۔ مسلمان اترے گا میدان جنگ میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، ثابت قدمی دکھائے گا، اکڑ نہیں دکھائے گا، دکھاوا نہیں دکھائے گا، اور وہ اللہ کے راستے سے روکے گا نہیں، اللہ کے راستے کو صاف کرنے کے لیے کھڑا ہوگا، اور اللہ کی زمین پر اللہ کے کلمے کی سربلندی کی جد و جہد کے لیے نکلے گا۔ ان کے بارے میں فرمایا، واللہ بما یعملون محیط، اور جو اعمال وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور یاد کرو شیطان نے ان کافروں کے اعمال کو ان کے لیے خوش نما بنا دیا، وہی بات، مزین کر دیا، برے اعمال کو شیطان اچھا کر کے دکھاتا ہے، اور بندہ گندگی کے کاموں کو بڑا اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور یاد کرو جب شیطان نے ان کافروں کے اعمال کو ان کے لیے خوش نما بنا دیا، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور اس نے کہا کہ آج لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور بے شک میں بھی تمہارا حمایتی ہوں۔ یہ شیطان ایسے مواقع پر آتا ہے جب نبی مکرم علیہ السلام کو شہید کرنے کی ناپاک سازش دار الندوہ میں، قریش کی پارلیمنٹ میں ترتیب آ رہی تھی، تو ایک بوڑھے سردار کی شکل میں وہاں پر موجود تھا۔ یہ انسانی شکل میں آ سکتا ہے شیطان، اور ادھر کیا ہے؟ ایک سردار ہی کی روپ میں آیا ہے اور بڑی تھپکیاں دے رہا ہے مشرکوں کو, میں تمہارے ساتھ ہوں, آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا, کہ بیٹا لگے رہو, آگے بڑھو, حملہ کرو, ڈٹے رہو, خوب تھپکیاں دے رہا ہے. آگے سنیں ڈراپ سین کیا ہوتا ہے, شیطان کی پٹی پر عمل کرنے والوں کا ڈراپ سین کیا ہوتا ہے. فلما ترا اتل فیتانی, پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی, نکس علی عقبی, تو وہ الٹے قدموں بھاگا, وقال انی بری منکم, اور اس نے کہا میں تم سے بری ہوں, انی ارا ما لا ترون, بے شک میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے, انی اخاف اللہ, بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں, واللہ شدید العقاب, اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. چند باتیں, آیا ہے میدان میں کفار کے ساتھ, ایک سردار کی شکل میں آیا ہے, تھپکیاں دے رہا ہے, خوب چڑھا رہا ہے, لڑو لڑو, اڑا دو اڑا دو, میں تمہارے ساتھ, این میدان میں لا کر بیچ چوراہے پر چھوڑ کر بھاگ رہا ہے. کیوں جا رہے تو, میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. کیا دیکھ لیا اس نے, فرشتوں کو, فرشتوں کو جانتا ہے شیطان. اچھا یہاں بڑا مجھے اللہ نے یاد دہانی کرا دی, ڈاکٹر غلام مرتضی ملک شہید, اللہ ان کے درجات بلند کرے, بڑی زبردست بات انہوں نے کہی. صحابی تو حضور سے پوچھتے, حضور یہ ایک بندہ قتل ہو گیا تھا مشرکین کا, کیسے ہوا؟ تو حضور فرماتے فرشتوں نے آ کے قتل کیا ہے. اچھا صحابہ کو حضور نے بتایا تو پتا چلا نا, مسلم شریف کی روایت. شیطان تو کہہ رہے میں نے دیکھ لیا ہے, جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے, میں تو بھاگ رہا ہوں بھائی. آگے اور اسے جھوٹ بولا ہے. تو ڈاکٹر غلام مرتضی صاحب نے کہا ہمارے لوگوں کے بگڑے ہوئے تصورات ہیں, بھائی فلاں حضرت بڑے پہنچے ہوئے ہیں, وہ بڑا پہنچا ہوا ہوا میں اڑ کے دکھاتا ہے, پتہ نہیں کسی کے چار سینگ نکل آئیں گے تو پتہ نہیں کتنا پہنچا ہوا ہو جائے گا, یہ بگڑے ہوئے تصورات ہیں. شیطان تو دیکھ رہے اور صحابہ کو نظر نہیں آئے. صحابہ کے بارے میں اللہ کا اعلان کیا ہے, رضی اللہ عنہم و رضوان, ان کو تو حضور بتائیں تو پتہ چلے, اور شیطان دیکھ رہے تو ان بگڑے ہوئے تصورات والے تو بےچارے پریشان ہو جائیں گے, وہ تو شیطان کو پہنچا ہوا مان لیں گے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایک بات کلیئر ہو گئی. اگلی بات, انی ارا ما لا ترون, بے شک میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے, یہاں تک تو ٹھیک ہے. انی اخاف اللہ, بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں, جھوٹا ہے, کمبخت مارا, اللہ سے ڈرتا تو ہم لوگ مشکل میں ہوتے جی. اگر یہ اللہ سے ڈرتا تو سجدہ کر لیتا نا, اللہ سے ڈرتا تو میرا مشکل میں ہوتے, کہاں سے ہوتے, جھوٹ بولا اس نے. تو شیطان کے وعدے جھوٹے, شیطان کی پڑھائی پٹی جھوٹی پٹی, شیطان کی پیروی کرنے والے جھوٹے, شیطان بھی خود جہنم میں ہوگا اور اس کی پیروی کرنے والے بھی جہنم میں ہوں گے. اور کل وہ پوری تقریر کرے گا قیامت کے دن, وہ تقریر ہم سورہ ابراہیم میں پڑھیں گے, وہ کہے گا بھائی میں نے جھوٹ بولا تھا, اللہ نے صحیح بولا تھا, بھائی اللہ نے صحیح بولا تھا, میں نے جھوٹ, میں بھی کدھر جہنم میں, تم بھی کدھر, میرے ساتھ جہنم میں. استغفر اللہ, اللہ شیطان کے حملوں سے بچائے اور یہ بگڑے ہوئے تصورات سے ہمیں محفوظ رکھے. ایمان کے لیے معیار صحابہ کی جماعت قرآن پاک نے قرار دیا سورہ البقرہ میں پہلے پارے کے آخر میں, ایسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے. وہ صحابہ کا ایمان معیار ہے, اس کو سامنے رکھ کر ہمیں دین کو سیکھنا اور عمل کرنا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. واللہ شدید العقاب, اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض, اور یاد کرو جب منافق اور وہ جن کے دلوں میں مرض تھا کہہ رہے تھے, غر ہؤلاء دینہم, انہیں ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. منافقت کے بھی تو لیولز ہوں گے نا, کچھ پکے منافق ہوں گے, کچھ ذرا بھی قریب قریب ہوں گے. تو وہ جو منافق اور وہ جن کے دلوں میں مرض تھا, یہی نفاق کا مرض, کیا کہہ رہے تھے, انہیں ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اللہ اکبر, جیسے البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا, یہ تو بے وقوف ہیں, دنیا پرست, ایمان والے کو دین کی خاطر سب کچھ لگانے کا معاملہ دیکھتا ہے تو دنیا پرست کہتا ہے بے وقوف ہے یہ. منافق دیکھتا ہے سچے ایمان والوں کو جان مال وقت اولاد صلاحیت لگا رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے, تو لوگ منافق کیا کہتا ہے, اوہو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا, ان کے پاس تو عقل ہی نہیں ہے. او بھائی اتنے اکنامک کرائسز ہیں, دنیا میں جنگیں چل پڑی ہیں, یہ لوگ بچا کے رکھنا چاہیے, یہ لگائے چلے جا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, یہ منافقین کے جملے. غر رہا اولائی دینہم, انہیں ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. میں دل سے عرض کروں, کبھی اس معاشرے میں آپ کو ملیں گے لوگ, بھائی اچھا بھلا یہ فلاں فلاں پروفیشن میں تھا, کیریئر بناتا, وہ پاگل ہو گیا ہے, یہ کہاں کسی دین کے کام میں لگ گیا, مولویوں کے چکر میں. اچھا بلا کما رہا تھا, خوب کما رہا تھا, سیر سپاٹے کر رہا تھا, کما تو رہا ہے لیکن لگا کدھر ہے. ارے سیر سپاٹے کرے, بچوں کے شوق نہیں ہے کیا, گھر والوں کا دل نہیں ہے کیا, پاگل ہو گیا ہے تو. اچھی بھلی یہ جاتی تھی فلاں فلاں کاموں میں, اس نے پردہ کرنا شروع کر دیا. بھائی کیا ہو گیا اس کو, بے وقوف ہو گئی ہے تو. استغفر اللہ, ہیں کہ نہیں جملے ہمارے ہیں نا, تو قرآن کس کے لیے, میرے اور آپ کے لیے. بھائی زندہ کلام ہے, بار بار میں عرض کر رہا ہوں. اللہ اسی طلب و طلب کے ساتھ اس قرآن کو ہمیں لینے کی توفیق دے. زندگیاں بدلتی ہیں خدا کی قسم, زندگیاں بدلتی اس قرآن سے. اللہ ہماری زندگی کو اور بہتر بنا دے. فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے, فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, تو بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. معاف کیجیے گا جی. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. اور اے مخاطب, کاش تم وہ منظر دیکھتے جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں تو ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں. وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ, اور کہتے کہ اب چکھو جلنے کا عذاب. موت بھی سختی کے ساتھ آتی ہے اور برزخ اور قبر ایک ہی بات, عذاب قبر عذاب برزخ, جی عالم قبر عالم برزخ, وہاں بھی عذاب دیا جاتا ہے. یہ عذاب قبر کی طرف بھی اشارے بار بار قرآن پاک میں آتے. اللہ ہم سب کو موت کی سختی سے بچائے, اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے, اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. الملائکتو کیا کرتے فرشتے, یضربون یتوفى الذین کفروا الملائکتو یضربون وجوہم وادبارہم, کہ جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں تو ان کے چہروں پر ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں. وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ, اور کہتے ہیں کہ اب چکھو جلنے کا عذاب. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, یہ ان گناہوں کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے, بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ان کافروں کا حال آل فرعون کی طرح ہے اور ان سے پہلے لوگوں جیسا. کون سے کافر, یہ بدر میں جو اترے, اور یہ مشرکین مکہ, کفار مکہ, یہ جو حق کی مخالفت کر رہے ہیں, ان کا معاملہ آل فرعون اور دیگر کفار کی طرح ہے. کفروا بآیات اللہ, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا. فأخذهم اللہ بذنوبهم, تو اللہ نے ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے انہیں عذاب میں پکڑ لیا. ان اللہ قوی شدید العقاب, بے شک اللہ بہت قوت والا سخت عذاب دینے والا ہے. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم, یہ عذاب اس لیے ہے کہ اللہ کسی نعمت کو بدلنے والا نہیں جس کا اس نے کسی قوم پر انعام فرمایا ہو. حتى يغيروا ما بأنفسهم, یہاں تک کہ وہی کفران نعمت کرتے ہوئے اپنے آپ کو بدل ڈالیں. وأن الله سميع عليم, اور بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. دوبارہ ترجمہ سنیے گا, ایک چھوٹی سی اصلاح ہے اس آیت کی تشریح میں. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم أنعمها على قوم, یہ عذاب اس لیے کہ اللہ کسی نعمت کو بدلنے والا نہیں جس کا اس نے کسی قوم پر انعام فرمایا ہو. حتى يغيروا ما بأنفسهم, یہاں تک کہ وہی کفران نعمت کرتے ہوئے اپنے آپ کو بدل ڈالے. کفران نعمت, نعمت کی ناشکری کرنا. ایک قوم کو اللہ نے نعمت دی ہو اور وہ قوم اپنے آپ کو اللہ کی نعمت کا مستحق ثابت کرے تو نعمت ملتی رہے گی. ایک قوم پر اللہ نے نعمت بھیجی, وہ اپنے آپ کو نعمت کا مستحق ثابت کیے رکھے, اللہ نعمت دے گا. لیکن اگر وہ اپنے آپ کو نعمت کا مستحق ثابت نہ کرے, ناشکری کرے, تو پھر نعمت واپس لے لی جائے گی. یہ موضوع ہے اس آیت کریمہ میں. بعض حضرات نے اس کے ذیل میں وہی مشہور بات کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے ہاتھ کو حالت کو نہ بدل لے, اس شعر کی بھی ترجمہ نہیں ٹھیک ہو جائے گی. حالت اچھی رکھی ہے اللہ نے, تمہیں نعمت دی ہے نا, تم نعمت کے لیے اپنے آپ کو مستحق ثابت کرو, تمہاری حالت اچھی رہے گی. نہ شکری کرو گے تو اللہ نعمت لے لے گا. یہاں تک مفہوم ٹھیک ہے. باقی کہ بگاڑ آ گیا ہے تو سوار کے لیے, وہ بہت ساری اور بھی آیات ہیں, اس سوار کے لیے تقویٰ, ایمان, محنت, اجتماعیت, جد و جہد, اللہ کے لیے کھڑا ہونا, پھر تمہاری تقدیر بدلے گی. یہ تقاضے مستقل دعوت دین کے, اقامت دین کی جد و جہد کے آتے رہیں گے. بنی اسرائیل کو نعمتیں ملی, ناشکری کی, اللہ نے نعمت چھین لینا. کفار مکہ, ارے ان کو کہا جا رہا ہے محمد مصطفیٰ تم میں سے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قریش کا اللہ نے انتخاب کیا, بنو ہاشم کی شاخ کا انتخاب کیا, بنی اسماعیل, پھر اس میں قریش, بیشمار بھی چینز ہیں, قریش میں سے بنو ہاشم, تم ہی میں سے محمد مصطفیٰ علیہ السلام, اور تمہارا حال کیا ہے, تم ان کی مخالفت کر رہے ہو, ان کا انکار کر رہے ہو, تو تم اپنے آپ کو نعمت کا مستحق ثابت نہیں کر رہے, تو پھر اللہ کی پکڑ آئے گی تمہاری اس ناشکری کی وجہ سے. یہ ہے نسبتاً صحیح تر ترجمانی اس آیت کریمہ کی, تفاسیر مزید دیکھیے گا انشاءاللہ. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ان کافروں کا حال بھی آل فرعون کی طرح اور ان سے پہلے لوگوں جیسا ہے. كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ, انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, اور ہم نے آلِ فرعون کو غرق کر دیا. وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ, اور وہ سب ظالم تھے. اب کچھ ذکر آئے گا یہود کا, ذہن میں رکھیے گا, مدینہ شریف ہے نا, سورہ انفال ہے, مدینہ شریف آتے ہی نبی علیہ السلام نے کچھ معاہدات کیے تھے, کس سے؟ یہود کے تین قبائل سے. اول بعد میں انہوں نے خیانت کی ہے, وعدہ خلافی کی ہے, وعدے توڑے ہیں, سازشیں کی ہیں, تو ان کے خلاف پھر جو اقدامات بھی کیے گئے. فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون, بے شک زمین پر چلنے والے جانداروں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. کون ہے بدترین؟ بدترین جانور کہا جا رہے ہیں, اللہ اکبر. اور کل سورہ آراف میں ہم نے کیا پڑھا, آراف آیت 179, جانوروں سے بھی بدتر. جب روح کو نہ پہچانے, روح کے تقاضوں پر عمل نہ کریں, ہدایت کی دعوت آ رہی اس کو رد کر دیں, جانوروں سے بھی بدتر. اللہ اکبر, یہاں بدترین جانور کہا. فرمایا کہ الذین عاہدت منہم, وہ یہود جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا. ثم ینقضون عہدہم فی کل مرتی وہم لا یتقون, پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْمِ, تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جنگ میں غالب آ جائیں. فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ, تو انہیں ایسی سزا دیں کہ جو ان کے پیچھے ہیں انہیں تتر بتر کر دیں تاکہ وہ عبرت حاصل کریں. اگر ان میں سے کسی سے مت بھیڑ ہو جائے, یہ سازشی عناصر آپ سے جنگ پر آ جائیں, تو آپ ایسی سزا ان کو دیں کہ بعد میں اگر کوئی ہمت پکڑے مسلمانوں کے خلاف اقدام کرنے کی تو اس کو عبرت مل جائے. آج والوں کے خلاف ایسا اقدام کریں کہ کل اگر کوئی فتنے اٹھانا چاہے تو اس کو عبرت ملے. یہ ہے جو اس میں تقاضا ہمارے سامنے آیا. البتہ اسلام کی خوبی, اسلام اپنے ماننے والوں کو اخلاقی برتری کا درس دیتا ہے. اگر کسی قوم کے ساتھ وعدہ بلکہ معاہدہ ہے تو معاہدے کی پاسداری ضروری ہے, اگریمنٹ ہے اس اگریمنٹ کے تقاضے پورے کرنا ضروری. یہ بہت بڑی اخلاقی تعلیم ہے جو ہمارا دین ہمیں دیتا ہے. ٹرمپ ہو, یو این او کریز بن گئی اس کی, جنیوا کنونشن وہ کچری کے ڈھیر میں چلا گیا ہے, یہ ان کے نقاب اٹھتے چلے جا رہے ہیں. مگر ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہیں معاہدہ ہے تو معاہدے کا احترام تم پر لازم ہے. اور یہ نقطہ آگے بھی آئے گا آیت 72 میں بھی, اور آئندہ بھی آئے گا مزید انشاءاللہ. فرمایا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً, اور اگر آپ کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ محسوس کریں. فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ, تو ان کا معاہدہ ان کی طرف واضح طور پر پھینک دیں. مراد کیا ہے؟ برابری کی بنیاد پر لوٹا دیں معاہدے کو. اگر خیانت کا اندیشہ ہو رہا ہے تو معاہدہ علل اعلان ختم کریں. بہت قیمتی بات, اندر خانے در اندازی نہیں, ڈنکے کی چوٹ پر معاہدہ ختم کریں اور پھر جو کرنا پھر کریں ان کے خلاف اقدام. یہ ہے اخلاقی برتری جو ہمارا دین ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اس کا اظہار کریں. اخلاقی کردار ہمارا بڑا بلند ہونا چاہیے. کیوں؟ آگے فرمایا ان اللہ لا يحب الخائنین, بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ اکبر کبیرہ, یہ معاہدہ بڑا اہم, آگے بھی مزید اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا, اور کافر ہرگز خیال نہ کرے کہ وہ بچ کر نکل گئے. انہم لا يعجزون, بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے, اللہ کے حکم کو ٹال نہیں سکتے, اللہ کے فیصلے کے برعکس نہیں کروا سکتے. ان کی پکڑ تو اللہ کی طرف سے آئے گی. اب اللہ کی طرف سے وہ آیت ہے جس میں امت مسلمہ کو جنگی صلاحیت کے حصول اور جنگی تیاری کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. فرمایا وَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَّةٍ, اور مسلمانوں تم ان کفار سے لڑنے کے لیے تیار رکھو جتنی قوت تم سے ممکن ہو. وَمِنْ رِمَاتِ الْخَيْلِ, اور پلے ہوئے گھوڑے بھی. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ, تم اس جنگی تیاری سے اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو ڈراتے رہو، وہ آخرین من دونہم اور ان کے علاوہ کچھ دوسروں کو بھی، لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے۔ چند باتیں، جتنی قوت ممکن ہو جنگی تیاری اس کی رکھو تم اپنی۔ قوت کس چیز میں ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے، قوت پھینکنے میں ہے۔ بڑی جامع ڈیفینیشن، قوت پھینکنے میں ہے۔ کبھی تیر پھینکے جاتے تھے، نیزے پھینکے جاتے تھے، پھر بلٹ آ گیا جی، توپ خانے آ گئے، اب کیا ہے جی، اب میزلز ہیں، بومز ہیں، ان سب میں کیا ہے؟ قوت ہے۔ اور حضور نے کیا جامع لفظ دیا؟ قوت رمیون، پھینکنے میں ہے۔ اب پھینکنے میں جتنی چیزیں آئیں گی وہ سب اس کے اندر آ جائیں گی۔ جس قدر استطاعت ہو یہ قوت کا حصول تمہیں ممکن بنانا ہے، کس لیے؟ جنگی صلاحیت کے حصول کے لیے۔ اور پلے ہوئے گھوڑے بھی، بعض احادیث میں ذکر ملتا ہے گھوڑی کی پیشانی کے ساتھ اللہ نے برکت قیامت تک کے لیے رکھ دی ہے، اور بعض روایات سے ایسا ذکر ملتا ہے کہ قرب قیامت میں گھوڑے بھی بہرحال استعمال ہونے ہیں۔ اب وہ کیا کیا شکلیں ہوں گی وہ اللہ بہتر جانتا ہے، گھوڑوں کا الگ سے خاص یہاں پر ذکر کیا گیا۔ مزید تفاصیل دیکھیے گا تفاصیر میں انشاءاللہ۔ کیا مقصد اس جنگی تیاری کا؟ اللہ کے دشمن کو، اپنے دشمن کو مرعوب رکھو، اور ان کے علاوہ دوسروں کو بھی، جنہیں تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے۔ ہر سال یہ جب مقام ہم بیان کرتے تو یہ الفاظ یاد آ جاتے ہیں فوراً، کہ 14 مئی 1998 بھارت نے ایٹمی دھماکوں کا اعلان کیا۔ تیاری تو پہلے ہی تھی، اور واجپائی وزیر اعظم تھا بھارت کا، تو 15 مئی کی صبح اس نے کہا کہ پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ 28 مئی 1998 پاکستان نے ایٹمی دھماکوں کا اعلان کیا۔ اگلا دن کون سی تاریخ ہوگی؟ آپ لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ کون سی تاریخ ہوگی؟ May 29. ماشاءاللہ سب لوگ جاگ رہے ہیں، الحمدللہ۔ May 29 کو واجپائی کہتے ہیں وی آر ریڈی فار ٹیبل ٹاکس، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ یہ اللہ نے چھپڑ پھاڑ کر پاکستان جیسے ملک کو، جس کی عدالت 127 نمبر پہ دنیا میں، انفلیشن، قرضے، کیا کچھ نہیں، چھپڑ پھاڑ کر اللہ نے دے رکھی ہے یہ اس امت کی امانت اس مملکت خداداد کے پاس۔ اللہ ہمارے بڑوں کو بھی ہمت دے، توفیق دے اس کی امانت، اس امانت کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو مرعوب رکھو، اور ان کو جو بعد میں آنے والے ہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے۔ یہ ہے جو ایٹمی صلاحیت ہو، میزائل ٹیکنالوجی ہو، اور جو جنگی صلاحیتیں، ان کا حصول فرض ہے ہمارے اوپر، اس امت پر فرض ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ دشمن کو مرعوب رکھنا، اللہ کے دشمن کو، اپنے دشمن کو۔ اور اس کا بڑا مقصد کیا ہے؟ کہ ظالموں کو مرعوب رکھو، اور عدل کے نفاذ کے لیے تمہاری جد و جہد ہونی چاہیے۔ یہ ہے جو ہمیں دین حکم دیتا ہے جنگی صلاحیت کے حصول کے اعتبار سے۔ جی جنگ تو بڑی اچھی شے نہیں ہوتی، تو ظلم اچھی شے ہوتی؟ ہاں، انجسٹس اچھی شے ہوتی؟ کفر کا نظام اچھی شے ہوتی؟ تو بھائی تبھی جنگ کرنا پڑے گی نا، ان بری چیزوں کے لیے جنگ کرنا پڑے گی، کیا کریں آخر، اللہ کا حکم ہے۔ تو بہت سارے احکامات کے ساتھ یہ بھی ہمارے دین نے حکم دیا ہے۔ آگے فرمایا وَمَا تُنْفِقُ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کے راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے، يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اس کا اجر تمہیں پورا دیا جائے گا اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر دینی مائنڈ سیٹ ہو ہمارا کلیئر، تو اللہ کا جو یہ حکم ہے جنگی صلاحیت کا حصول، اس کے لیے انفاق کرنا یہ دین کا تقاضا ہے بھائی، اس کا اجر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ فرمایا وَإِن جَنَحُ لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اگر وہ کفار صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی طرف مائل ہو جائیے، اور اللہ ہی پر توکل کیجیے، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ محض جنگ برائے جنگ برائے جنگ نہیں ہے، ضرورت ہوتی ہے اس کی، تو تیاری بھی اور حکم بھی ہے، لیکن اگر سامنے والا صلح پر آمادہ ہے تو صلح کر لو، ٹھیک ہے۔ انہ و سمیع العلیم، اللہ پر بھروسہ کیجئے، توکل رکھیے اسی پر، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ہاں وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر وہ کفار ارادہ کریں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیں، معاذ اللہ، تو بے شک اللہ آپ کے لیے کافی ہے، صلح پر آپ آمادہ ہو جائیے، اگر یہ دھوکہ دینا چاہیں گے اللہ کافی ہے۔ یہ اخلاقی برتری، بار بار میں عرض کر رہا ہوں، بار بار، آج تو دنیا کے رولز ہی بدل گئے نا، لیکن ہمارے دین نے جنگ کو بھی آداب سکھائے، اللہ اکبر، جنگ کو بھی تہذیب سکھائی، اللہ اکبر۔ هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين, وہ اللہ ہے جس نے آپ کو اپنی نصرت سے اور اہل ایمان کے ذریعے قوت عطا فرمائی. یہ ایمان والوں کی اللہ دل جوئی کر رہے, مدد تو اللہ کی ہے لیکن ظاہر میں یہ صحابہ اے نبی آپ کے ساتھ ہیں, ان کے ذریعے اللہ تعالی نے آپ کو نصرت عطا کی ہے, تائید عطا کی ہے. هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين, اور وہی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نصرت سے اور ایمان والوں کے ذریعے قوت عطا فرمائی. والف بين قلوبهم, اور اس اللہ نے ان مؤمنوں کے دلوں میں الفت پیدا فرما دی. بہت قیمتی مقام آ رہا ہے. یہ دلوں میں الفت کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ. اور سنیے, لو انفقت ما في الارض جميعا, معاف کیجئے گا جی, وألف بين قلوبهم, اور اس اللہ نے مؤمنوں کے دلوں میں الفت پیدا فرما دی. لو انفقت ما في الارض جميعا, جو کچھ زمین میں ہے اگر وہ سب کا سب بھی خرچ کرتے. لو انفقت ما في الارض جميعا, جو کچھ زمین میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب کا سب بھی خرچ کرتے, ما الفت بین قلوبہم, تو بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے. ولکن اللہ الف بینہم, لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت پیدا فرما دی. انہ عزیز حکیم, بے شک وہ اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے. یہ بہت ہی اہم بات ہے, دلوں میں الفت اللہ ڈالے گا. یہ الفت محبت دلوں کو جوڑ دینا. اے نبی علیہ السلام, زمین بھر بھی آپ خرچ کرتے تو گنا ہو پاتا, اللہ ہی الفت دیتا ہے. وہ بھائی حضور کو فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم, باقی کسی کی کیا حیثیت ہے؟ میں تنظیم اسلامی کی ذمہ داری میرے پاس آج کل ہے, عمارت کی میری کیا اوقات ہے کہ میں دلوں کو جوڑ سکوں؟ نہ 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 بھائی, اللہ اپنے پیغمبر کو فرما رہے ہیں تو خاص اللہ ہی کا فضل ہے, تو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے, چاہے ہم کسی اجتماعیت میں ہیں یا بہرحال امت مسلمہ کا حصہ تو ہیں. اور آج جو امت کی صورت حال ہے, یہاں تو اور زیادہ اللہ سے مانگنا ہے نا. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا, حدیث میں دعائیں ہیں. اللہم الف بین قلوبنا, اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا فرما دے. واصلح ذات بیننا, اور ہمارے درمیان میں اصلاح کا معاملہ فرما دے. وہدینا سبل السلام, اور سلامتی کے راستوں کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرما دے. اے اللہ امت کو جوڑ دے, اللہ ان دلوں میں محبت پیدا کر دے, اپنی نسبت سے اپنے رسول کی نسبت سے محبت پیدا کر دے. یہ دلوں میں جوڑ پیدا یہ اللہ ہی کرنے والا ہے, اسی سے مانگنا ہے. کوئی امیر ہے کسی جماعت کا, کوئی ذمہ دار ہے کچھ افراد پر, اللہ سے مانگے, اللہ سے مانگے, اللہ کے سامنے روئے, یہ اللہ ہی الفت ڈال سکتا ہے, یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. انہ عزیز حکیم, بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے. یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین, اے نبی علیہ السلام, کافی ہے آپ کے لیے اللہ اور وہ بھی جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں ایمان والوں میں سے. یہ ایک ترجمہ نہیں, اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور ظاہر کے اسباب کی بات ہو رہی ہے, آپ کی اتباع کرنے والے جو ایمان والوں میں سے وہ آپ کے لیے کافی ہیں, ایک ترجمانی یہ ہے. دوسرا ترجمہ اور ترجمانی, اللہ آپ کے لیے اور آپ کی جو اتباع کرنے والے ایمان والوں میں سے ان کے لیے کافی, آپ کے لیے بھی اللہ کافی اور آپ کے صحابہ کے لیے بھی اللہ کافی. یہ ترجمہ دونوں اعتبارات سے ممکن ہے تو یہ تشریح بھی دونوں اعتبارات سے کی جائے گی. دو رکو اور ہیں, سورہ انفال کا مطالعہ کوشش کریں گے مکمل کریں انشاءاللہ اس نشست میں. یا ایوہ النبی, اے نبی علیہ السلام, حرض المؤمنین علی القتال, ایمان والوں کو قتال کی ترغیب دلائیے. اور ہجرت کے دوران تو اجازت آ گئی تھی, اب فرضیت بھی آ گئی, اب بدر کا میدان بھی سجنے کے معاملے آ گئے, تو اب ایمان والوں کو ابھاریے. حرض المؤمنین علی القتال, مؤمنوں کو قتال کی ترغیب دلائیے. ان یکم منکم عشرون صابرون, اگر اے مسلمانوں تم میں سے 20 ثابت قدم رہنے والے ہوں قتال کے لیے, 20 ثابت قدم رہنے والے ہوں, یغلبو 200, تو وہ 200 پر غالب آئیں گے. 20 کتنے پر غالب آ جائیں گے؟ 200 پر. وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور تم میں سے 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ, اس لیے کہ کافر وہ لوگ ہیں جو کچھ سمجھتے نہیں. تو دنیا پرست ہیں, ایمان تو بہت بڑی دولت ہے, تو یہ 1:10 کا ریشو ہے, ذہن میں رکھیے گا. ایک اور 10 کا نسبت تناسب کا معاملہ بیان ہوا، پھر اللہ نے تخفیف کی، آسانی فرمائی ہے، الان خفف اللہ عنکم، اب اللہ تعالی نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا، وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ جانتا ہے کہ تم میں کمزوری ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، مکہ مکرمہ میں زیادہ سے زیادہ 125 افراد نے اسلام قبول کیا، مدینہ شریف جب آئے ہیں تو جو مشقتیں مکہ والوں نے جھیلی ہیں، ابھی وہ مشقتوں کے جھیلنے کا معاملہ تو نہیں آیا، اور ابھی نئے لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں، تو ابھی وہ تربیت کا موقع نہیں میسر آئے جو 13 برس تک تربیت ہوئی، تو بٹ نیچرل تعداد بڑھتی تو کوالٹی نیچے جاتی ہے نا، اللہ نے اس میں اکوموڈیٹ کیا ہے، آسانی عطا کی ہے، تو کچھ نئے لوگ آ رہے ہیں اور ابھی تربیت ان کی اتنی نہیں ہوئی ہے، تو اب اللہ آسانی فرما رہے، پہلے 1:10 کا ریشو تھا، 1 اور 10 کا نسبت مناسب کا معاملہ تھا، اب 1:2 کی بات آ رہی، فرمایا الان خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا ہے، وعلم ان فیکم ضعفا، اور وہ اللہ جانتا ہے کہ تم میں کمزوری ہے، چلو فإن یکم منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200، تو اگر تم میں سے 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، وإن یکم منکم 1000 یغلبوا 2000 بإذن اللہ، اور تم میں سے 1000 صبر کرنے والے ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، یہ 1:2 کا ریشو ہو گیا، 1 اور 2 کا نسبت تناسب کا معاملہ، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، یہاں صبر کیا ہے، ڈٹے رہنا میدان قتال میں بھی۔ اب اس کے ذہن میں فقہی احکامات ہیں کہ کیا موقع ہو جائے کہ میدان چھوڑ کر جا سکتے ہیں، تو کہا گیا کہ 1:2 کا ریشو اگر بنتا ہے تو اس پر تو میدان چھوڑ کر جانا قطعاً جائز نہیں ہے، وہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہو جائے گا، تو یہ ریشو اس لیے بتایا، اس سے پھر فقہا نے فقہی مسائل پر کلام کیا، کب جایا جا سکتا ہے اور کب نہیں، وہ مباحث اس آیت کے ذیل میں کہاں ملیں گے آپ کو، تفاسیر میں انشاءاللہ۔ اب بدر میں کچھ لوگ قیدی ہو گئے، 70 تو قتل ہوئے تھے مشرک، 70 قیدی بنائے گئے، ان کے بارے میں کچھ رہنمائی آ رہی ہے، فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثقن فی الارض، یہ بات کسی نبی کی شائع نشان نہیں کہ ان کے پاس جنگی قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں کافروں کا اچھی طرح خون نہ بہا دے، یہ الفاظ سن رہے ہیں آپ لوگ، یہ اللہ کے الفاظ ہیں قرآن میں، اور اسلام پر اعتراضات کرنے والوں نے ان مقامات کو بہت اچھالا ہے، معاذ اللہ، بٹ وی اون دیز ورڈز آف اللہ سبحانہ وتعالی، ہر لفظ جس قرآن پاک میں ہمارے رب کا ہمارا ایمان ہے، جو رب صبر کی بات کرتا ہے، درگزر کی بات کرتا ہے، معاف کرنے کی بات کرتا ہے، وہ رب قتل کرنے کی بھی بات کرتا ہے، ذہن میں رکھیں۔ اور یہ انفال میں بدر کا ذکر ہے نا، اس سے قبل سورہ محمد کا نزول ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ محمد 26 پارہ، اس کا نام سورہ قتال بھی ہے، سبحان اللہ، سورہ قتال بھی، وہاں احکامات آئے، قیدی ہاتھ کب آئیں گے تمہارے، جب اچھی طرح خون ریزی ہو جائے، اللہ اکبر، اچھی طرح خون ریزی کا مطلب کفر کی کمر توڑ دو، جب تم ہمت آ رہے ان کے اندر کھڑے رہنے کی، تب قیدی بنا سکتے ہو۔ پھر تفصیل ہے، احسان کر کے معاف کر دو، فدیہ لے کے معاف کر دو، یا پھر ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا، کنیزیں یاد آئیں فوراً، وہ نقطہ یاد آ جاتا ہے فوراً، وہ کنیزوں کا اور غلاموں کا معاملہ کب ہے، احسان کر کے معاف کر دو، یا فدیہ لے کے چھوڑ دو، یا پھر اکوموڈیٹ کر، تب وہ غلام و کنیزوں کا معاملہ، لیکن کب ہے قید بنانا، قید میں لانا، خوب کمر توڑ چکے ہو تب یہ معاملہ ہوگا، اس نقطے کو ذہن میں رکھیے گا، یہ سورہ محمد میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر آیت نمبر 4 میں تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ ما کان لنبی ان یکون له اسرا، یہ بات کسی نبی کے شائع نشان نہیں کہ ان کے پاس جنگی قیدی ہوں، حتی یثقن فی الارض، یہاں تک وہ زمین میں کافروں کا اچھی طرح خون نہ بہا دے، تریدون عرض الدنیا، کیا تم لوگ دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو کہ چلو فدیہ لے لیں، ایسا کر لیں، ویسا کر لیں، یہ ذرا توجہ دلا دی گئی، واللہ یرید الاخرہ، اور اللہ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے، اصل تو آخرت کا اجر ہے، دنیا کے مال کے پیچھے نہ پڑنا، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے، لولا کتاب من اللہ سابقا، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے عدم عذاب کا حکم طے شدہ نہ ہوتا، یہ ایک ترجمانی ہے کہ اللہ عذاب نہیں دے گا، یہ بات طے ہے اللہ کے ہاں، ورنہ تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا، ایک بات، لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے ایک حکم طے شدہ نہ ہوتا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو جو تم نے لیا ہے ضرور تمہیں اس کے بدلے میں بہت بڑی سزا پہنچتی. کیا لیا؟ فدیہ لیا. فدیہ لے کے کچھ کو چھوڑا گیا, بہت سزا مل جاتی اگر ایک حکم پہلے سے نہ ہوتا. وہی بات جو سورہ محمد کی آیت نمبر 4 صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اشارہ میں نے کیا, وہاں بتایا گیا تھا خوب کمر توڑ دی جائے پھر ان کو قید میں لایا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے اس حکم سے یہ فائدہ لیا کہ اب قیدی بنانے کی اجازت دی. اور اس میں حضور کے ذہن میں کیا ہوگا کہ بھائی معاملہ تو ختم ہو گیا, البتہ ایک ہوتی ہے بیٹل اور ایک ہوتا ہے وار کا معاملہ. وار ختم ہو جائے, کمر ٹوٹ جائے تو گنجائش. حضور علیہ السلام رحمت للعالمین آپ کی شفقت نے اس کو بیٹل لیا, ایک مارکے کے طور پر سمجھا اور آپ نے کہا چلو اب ان کو قیدی بنانے کی اجازت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی. اچھا توجہ دلائی, جب صحابہ پریشان ہو کے فدیہ لے کے کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا تھا, اب وہ فدیہ حلال ہے کہ حرام؟ آگے اللہ فرما رہا ہے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا, بس اس میں سے کھاؤ, بس اس میں سے کھاؤ جو تم نے حلال پاکیزہ غنیمت حاصل کی ہے, یہ تم استعمال کر سکتے ہو. بس توجہ اللہ تعالیٰ نے دلا دی. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو, گناہوں سے بچو. اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ, بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی بچنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. اب آخری رکوع ہے سورہ انفال کا. یا ایوہ النبی, اے نبی علیہ السلام, قل لمن فی ایدیکم من الاسرى, آپ ان سے فرما دیجئے جو قیدی اے مسلمانوں تمہارے قبضے میں آئے ہیں, ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا, اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی جانی, یؤتکم خیرا مما اخذ منکم, تو تمہیں اس فدیے سے بہتر عطا فرمائے گا جو تم سے لیا گیا ہے. ویغفر لکم, اور تمہیں بخش دے گا, واللہ غفور رحیم, اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. قیدیوں نے جنہوں نے فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑایا ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ خیر ان میں ہوگی, اللہ اس سے بہتر عطا کر دے گا. اب انہی قیدیوں میں حضور کے چچا بھی تھے, عباس رضی اللہ عنہ. حضور کے چچا عباس رضی اللہ عنہ, ابھی تو فدیہ دے کر چھڑایا انہوں نے اپنے آپ کو, لیکن بعد میں وہ ایمان بھی لائے. حضور کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایمان کی دولت مل جائے اس سے بڑی کوئی دولت ہو سکتی ہے؟ ایمان کی دولت مل جائے تو فدیے میں تھوڑا سا تم نے مال دیا, ایمان سے بڑی کوئی دولت تھوڑی ہے. اللہ بہتر عطا فرما دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور اللہ تمہیں بخش دے گا, وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمٌ, اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ, اور اگر وہ آپ سے خیانت کرنا چاہیں گے, فَقَدْ خَانَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ, تو یقیناً وہ اس سے پہلے اللہ سے بھی خیانت کر چکے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ کے قابو میں دے دیا. اللہ سے خیانت کیا ہے؟ اللہ کی نہ ماننا, اللہ کی مرضی کے مقابلے میں اپنی مرضی چلانا. اللہ سے خیانت کیا ہے؟ یہ وجود اللہ کا دیا ہوا, اس کی صلاحیتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا کیا ہے؟ خیانت ہے. یہ تو اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے, اگر آپ کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فام کا نمین ہوں, اللہ نے انہیں آپ کے قابو میں پہلے بھی دے دیا تھا, کوئی مسئلہ نہیں, دوبارہ ہی آپ کے قبضے میں آ جائیں گے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله, بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا, والذین آووا ونصروا, اور وہ جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی اور ان کی مدد کی, اولئک بعضهم اولیاء بعض, یہی لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہ دیکھیے ایمان کے تقاضوں کا ذکر بھی آ رہا ہے, ہجرت بھی, جہاد بھی, مہاجرین کا ذکر ہوا, اور نصر و نصرت کرنے والے انصار مدینہ ان کا بھی ذکر ہوا. اولئک بعضهم اولیاء بعض, یہی لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں. والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتی من شیء حتى یہاجروا, اور جو لوگ ایمان تو لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی, تمہارے لیے ان سے دوستی کا کچھ بھی تعلق نہیں ہے یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں. یہ نقطہ بھی بڑا اہم ہے. حضور تو مدینہ شریف میں آ گئے, اب مکہ سے کوئی ہجرت نہیں کر رہا تو اس کے ایمان کا اعتبار نہیں. ہاں ہم پڑھ چکے سورہ نساء میں, بوڑھے ہیں, بچے ہیں, عورتیں ہیں, ان کا تو عذر ہے, ادروائز ہجرت کرنا لازم تھا. ایک دو, مدینہ شریف کے ارد گرد کے قبائل میں سے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا, ان کا بھی ایمان کا ٹیسٹ کیا ہے؟ ہجرت کر کے مدینہ شریف میں نبی علیہ السلام کے پاس آؤ. یہ ہجرت ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر بنا دیا گیا ہے. یہ ہجرت کر کے آئیں گے تو ایمان کا معاملہ معتبر ہوگا, پھر تمہارے واقعتاً یہ دوست ہیں اور بھائی ہیں. مالکم ولایتی من شین حتی یہاجروا، تمہارے لیے ان سے دوستی کا کچھ بھی تعلق نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں. وان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد طلب کریں تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے. کہیں مظلوم ہو جائیں، پریشان ہو جائیں، مدد مانگے تو دین کے معاملے میں یا دین کی نسبت سے مدد کرنا لازم ہے. لیکن الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق، سوائے اس صورت میں کہ جب یہ مدد اس قوم کے خلاف ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا کوئی معاہدہ ہو. کیا مطلب؟ یہ اگر تم سے مدد مانگ رہے مگر ہیں کسی ایسی قوم میں رہنے والے کہ تمہارا اور اس قوم کا کیا ہے؟ معاہدہ، تو پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. بہت توجہ رکھیے گا، بہت توجہ رکھیے گا. آیت 58 میں بھی معاہدے اگریمنٹ کی بات تھی، ابھی آیت 72 میں بھی معاہدے اگریمنٹ کی بات ہے. اگر تم سے مدد مانگے مدد کرنا، مگر اگر یہ ایسی قوم میں رہتے ہیں کہ تمہارے اس قوم کے درمیان معاہدہ ہے، پھر تم ان کی مدد کو نہیں جا سکتے. کس چیز کا احترام ہے؟ معاہدے کا احترام ہے. اللہ اکبر. جنگی حالات ہوں تب بھی، مظلومی کے حالات ہو تب بھی، یہ بہت بڑی اخلاقی تعلیم ہے ہمارے دین کی. اور آج ہمارا مجموعی طرز عمل اس سے بہت دور دکھائی دیتا ہے. جنگی حالات تو بڑی بات ہے، ہم تو عام دنوں میں کہتے ہیں وعدہ ہی کیا افا ہو جائے. استغفر اللہ، یہ ہم ہیں اور یہ قرآن ہے. اللہ اکبر. واللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. ان کی دوستیاں آپس میں، تمہارے دوستیاں کہاں سے ہو جائیں گے؟ راضی ہو رہے ہیں ہم سے؟ ایک طرف کہتے ہیں مذاکرات کر رہے ہیں ایران کے ساتھ، مذاکرات کر رہے ہیں ایران کے ساتھ، اور حملہ کر دیا. استغفر اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، سورہ البقرہ آیت نمبر 120. کبھی یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو. اللہ اکبر. فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. الا تفعلوا، ہو اگر تم ان احکام پر عمل نہیں کرو گے، تکن فتنہ فی الارض و فساد کبیر، تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد پھیلے گا. کن احکام پر؟ تمہاری دوستی کا معیار ایمان، اور مزید بنا ان حالات میں ہجرت کر کے آئے تو تمہارا واقعتا ساتھی ہے، لیکن تمہاری دوستی کافروں سے تو نہیں ہو سکتی. تمہاری دلی دوستیاں ایمان والوں کے ساتھ ہوں گی. اس پیمانے پر عمل نہیں، اس حکم پر عمل نہیں، تکن فتنت فی الارض و فساد کبیر، تو زمین میں فتنہ بہت بڑا فساد پھیلے گا. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا. والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی یعنی انصار مدینہ، اور ان کی مدد کی. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں. شروع میں بھی ذکر آیا تھا اولئک هم المؤمنون حقا، پھر آ گیا. شروع میں ذرا باطنی کیفیات، اللہ کا ذکر ہو تو دل کانپ اٹھتے ہیں، آیات قرآن کی تلاوت ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ پر وہ توکل کرتے ہیں. باطن کی کیفیات یہ زیادہ تھی وہاں پر بیان میں. یہاں ظاہر میں کیا نظر آئے گا؟ ایمان دل میں ہو، ہجرت بھی نظر آئے گی. ہجرت کا آغاز کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنا، سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں. اور ہجرت کی انتہا گھر بار کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. جہاد کا آغاز کیا ہے؟ اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا، اللہ کی ماننی ہے، نفس کی نہیں ماننی. اور جہاد کی انتہا کبھی قتال کا میدان بھی سجے گا، باطل کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہوگا. یہ ایمان والوں کی ظاہر میں صفات ہیں، یہ پکے ایمان والوں کی صفات شروع اور آخر میں صورت میں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں. لهم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے. اللهم ربنا جعلنا منهم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما. والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئک منکم، اور وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، تو وہ بھی تم ہی میں سے ہیں. یہ بعد والوں کی تعریف ہو رہی ہے. ہاں، اس رشتے سے سب ایمان والے آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی ہیں، لیکن وراثت میں حصہ سب کو نہیں ملے گا بھائی. اب یہ بات آگے آ رہی، نوٹ کیجئے گا. وجاہد معکم، اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا. فاولئک منکم، تو وہ بھی تم ہی میں سے ہیں. واولو الارحام بعضهم اولى ببعض فی کتاب اللہ، اور رشتے دار اللہ کی کتاب یعنی حکم کے مطابق صلہ رحمی اور میراث کے لحاظ سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. یہ ترجمانی سن لیں، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب یعنی اس کے حکم کے مطابق صلہ رحمی اور میراث کے لحاظ سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں, لیکن جو رشتہ دار ہے اس کا حق دیگر مسلمانوں سے زیادہ ہوگا. گھر میں کسی کا انتقال ہوگا تو کیا 2 عرب مسلمانوں کو میراث ملے گی؟ نہیں بھائی, قریبی رشتہ دار اس کو وراثت میں سے حصہ ملے گا. بات کلیئر ہو رہی؟ سب ایمان والے آپس میں بھائی بھائی, اللہ ہمیں بنا دے, لیکن صلہ رحمی کی بات آئے گی اور میراث کے احکامات کی بات آئے گی تو رحمی رشتوں کا زیادہ حق بنتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم, بے شک اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے. الحمدللہ سورہ انفال کا مطالعہ مکمل ہوا, اس کے بعد آئندہ ہم سورہ توبہ کا مطالعہ شروع کریں گے, وہ بھی بہت قیمتی مقام ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سفید السمائیے گا, آج 2:15 نہیں بجیں گے انشاءاللہ تعالی, ٹھیک ہے؟ پہلے پہلے ہی انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو اچھا رکھے.
اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء يأتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصفى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور الله أكبر سمي الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفن إنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين الله أكبر سمي الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين الله أكبر
سمي الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم
الله أكبر
سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
پندرہ منٹ کا وقت.